وخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. غلبت عليهم السكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورت آل عمران کی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی امت کے بارے میں بیان فرمایا ہے, ارشاد فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے, جتنے رسول بھیجے, جتنے شریعتیں بھیجی, جتنی امتیں پیدا فرمائیں, اللہ کی اس قرآن مقدس کی آیت مبارک سے اور اس سے علاوہ دیگر آیات سے یہ بات واضح ہے کہ سب سے بہتر امت جو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. اللہ نے اس امت کو جو شرف بخشا ہے, جو انعامات بخشے ہیں, جن نعمتوں سے نوازا ہے, وہ کسی اور دیگر امتوں کو نہیں. ان سے سب کا آیات میں آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ کہ اللہ نے اسلام کی حقانیت اور نصرانیت کا اقبال کیا, پھر اسلام کی حقانیت اور یہودیت کا اقبال کیا, پھر نصرانیوں اور یہودیوں کے جو شبہات تھے, جو اعتراضات تھے, ان کا جواب دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی لیکن وہ بھاگ گئے, مقابلے پہ نہ آ سکے. اسلام کی حقانیت جو تھی وہ اپنے اور پرائے سب پر واضح ہو گئی. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی عظمت کا بیان کیا, اور ان ساری فضیلتوں کے بعد اب اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس, کہ تم سب سے بہتر امت مجھے لوگوں کی طرف بھیجی. اور اگر اس امت کے شرف پر نظر ڈالیں تو کون سی ایسی نعمت ہے, کسی امت کو آپ کی امت سے پہلے ایسا نبی نہیں ملا جو ہمیں ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے نبی گزرے ہیں سب شان والے ہیں, اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, سلام نازل فرمائے, لیکن جو شان حضرت محمد رسول اللہ کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو نہیں ملا. امام انبیاء کا شرف اگر ملا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو ملا, جو 124,000 انبیاء مقتدی ہے اور مقتدا اور امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہر زمانے میں جب نبی آئے ان کے بعد اور پیغمبر آئے, لیکن خاتم النبیین کا اعزاز اور شرف جو ہے وہ ہمارے آقا کو ملا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہی یہ بات بھی سمجھنے کے بعد غلط گمراہ پھر کے جو ہیں جیسے قادیانی ہیں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور پہ نبوت ختم ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی, نبوت تو اللہ کی رحمت ہے, نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اور یہ مسلمان جو ہیں یہ نبوت کو ختم کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی. مسلمانوں کے اذہان میں وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. اصل بات سمجھیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی, مانا چاہے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ, کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا, حضور کی نبوت ہی قیامت تک ہوگی. یہ تو نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی یا شریعت ختم ہو گئی یا رسالت ختم ہو گئی. حضور کی نبوت اور رسالت جو ہے اب یہ قیامت تک کے لیے, آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی, کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی نئی پہاڑی کی تنظیم تشریح جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس لیے مانا یہ ہوتا ہے نبوت کے ختم کرنے کا کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں, اور یہ شرف جو ملا ہے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی نبی دوسرے نبی کا امتی بن کے آئے, تو ہوا ہے کہ ایک وقت میں دو نبی آئے, چار آئے, دس آئے, پچاس آئے, اپنے اپنے علاقے میں وہ نبی تھے. یہ بھی ہوا ہے کہ انبیاء آئے لیکن انہوں نے عمل جو ہے کتاب تورات سے کیا, لیکن وہ امتی بن کے آئے کہ وہ اب اپنے آپ کو نبی بھی نہ کہلائے بلکہ اپنے آپ کو امتی کہلائے. یہ شرف بھی صرف ہمارے آقا کو ملا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, لیکن جب آسمانوں سے اتریں گے قیامت کے قرب میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہے امتی بن گیا. یہ شرف بھی اگر ملا ہے تو صرف ہمارے آقا کو ملا اور کسی نبی کو. عیسیٰ علیہ السلام یعنی اب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں فرمائیں گے بلکہ وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وہ نماز پہلی اترنے کے بعد جو ہے وہ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے اور یہ وعدے کر دیں گے کہ اب میرا مصطفیٰ, اب میرا امام, اب میرے لیے جو شریعت ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اسی لیے دیکھ رہے کہ وہ حضور کی شریعت کے کسی اصول میں کسی احکامات میں کوئی رد و بدل نہیں فرمائیں گے, وہی تو آگے نمازیں. اسی طرح جہاد ہرنا عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے زمانے میں اپنی شریعت میں اپنے دور نبوت اور رسالت میں جہاد نہیں تھا. وہاں تو تعلیم ہی یہ تھی کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیں, لیکن وہ اترنے کے بعد فوراً جہاد کریں گے, دجال کو قتل کریں گے, یہودیت کو ختم کریں گے, صلیب کی شوکت کو مٹا ڈالیں گے اور پوری دنیا میں امن عدل انصاف آ جائے گا, اور سب سے آخر میں پھر وہ دفن رہا ہوں گے حضور کے روضہ مبارک. تو یہ شرف بھی ملا ہے تو صرف ہمارے آقا کو ملا اور کسی نبی کو نہیں. اب اسی طرح سے یہ بھی دیکھ لیں کہ حضور کے آنے سے قبل ایک ہوتا ہے معجزہ, یاد رکھو, ایک ہے کرامت. کرامت کا کیا معنی؟ کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اللہ اپنے ارادے سے کوئی عمل خارج عادت ظاہر کر دیں. کیا معنی ہے؟ ایک ولی اللہ کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام جو عام طور پہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا, یہ کرامت ہے. اور اگر اللہ امر خارے کے عادت اپنے ارادے سے کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. لیکن یہ شان بھی حضور کو ملی ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے, اسی سال میں پیدا ہوئے. اللہ کے کعبے پر جب ابراہ نے ہاتھیوں سے حملہ کیا, اللہ نے ہاتھیوں کو ملیا پیک کر لیا, تو علماء نے لکھا یہ بھی کہ رہا سات نبوت میں تھا, یہ بھی ایک نشانی تھی اسی سال حضور کی ولادت کی. اللہ نے اپنے نبی کے آنے سے پہلے ایک نمونہ دکھلا دیا عالم کو کہ اگر ہدایت ہے تو سمجھ لو, کہ میں اتنے بڑے بڑے آدمیوں کو آبادینوں سے مروا سکتا ہوں تو میں اپنے نبی سے ساری دنیا کے کپڑے پہ غلبہ کرا دوں گا. میں نبی کا پرچم جو ہے مشارق الارض و مغارب وہاں تک لہرائے گا اور میرے نبی کا دین جو ہے وہ سب پہ غالب آئے گا. تو یہ معجزہ یہ اعزاز بھی کسی اور نبی کو نہیں ملے کہ نبی کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں. یہ شرف بھی ملا ہے اگر تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم. اور اسی طرح قرآن پڑھیں اور سب کا کتابیں پڑھیں, تورات پڑھیں جس حال میں بھی موجود ہے, انجیل پڑھیں جس حال میں بھی موجود ہے, زبور پڑھیں جس حال میں بھی موجود ہے. آپ کو کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی کہ ہر آنے والا نبی جو ہے حضور پاک کے بارے میں خبر دے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, میرے بعد ایک نبی آئے گا. یعنی سارے اعلان کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے حضرت حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ وجود میں آئے. یہ شرف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے اپنی ربوبیت کا, اپنی الوہیت کا, اپنی وحدانیت کا, اپنی توحید کا تمام عالم سے عہد لیا, اسی طرح یہ شرف بھی صرف ہمارے آج نبی کو ملا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم میرے محمد مدنی کا اعلان کرو, اور اگر زمانہ ملے گا تو اس کے بعد یہ شرف بھی اگر ملا ہے تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملا. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام جو رکھا ہے آسمانوں میں اور میری بعثت سے پہلے, میری ولادت سے پہلے جو میرا نام آسمانوں میں رکھا گیا ہے, فرمایا یہ نام بھی کسی پیغمبر کو نہیں ملا. یعنی حضور کا پہلا نام کیا تھا؟ احمد. فمبشرًا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. تو کسی پیغمبر کو یہ شرف نہیں ملا کہ اسے یہ نام نصیب ہو. تو یہ نام بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خاصہ پہ دلالت کرتا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت زکریہ کو جب بشارت دی کہ زکریہ ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں اور ایسا بیٹا کہ اس سے پہلے وہ نام بھی کسی کا نہیں رکھا گیا, تو یہ شوق بھی صرف حضور کو ملا ہے کہ آپ کا نام ہی احمد آیا اور آسمانوں میں احمد کہلائے اور زمینوں میں آنے کے بعد حضور کا نام محمد تجرید ہوا. یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا اپنے رب کا وہ بھی ہمارا نبی ہے, اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی دنیا میں کائنات میں وہ بھی ہمارا نبی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شرف بھی صرف اگر ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ شرف بھی ہمارے آقا کو ملا کہ ہر نبی کے معجزے ان کے زمانے میں ختم ہو گئے اور گزر گیا, معجزات بھی گزر گئے, لیکن میرے نبی کی نبوت بھی کیا مطلب میرے نبی کا معجزہ اللہ کا قرآن بھی کیا. کہ آج بھی 1400 سال گزر گئے, آج کفر کی ذات سے کلاؤں پہ کمند ڈال رہی ہے, تاروں پہ کمندے ڈال رہی ہے, لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے سے ایک آیت بھی نہیں بنا. یعنی حضور کی نبوت بھی قیامت تک زندہ اور معجزہ بھی قیامت تک زندہ. اس طرح حضور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو اللہ نے یعنی آپ اگر غور کریں تو فکر کریں کتنی خوش نصیب ہے یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا نبی رحمت للعالمین ملا تو اس امت کو, اور اللہ کا کعبہ ہدی للعالمین ملا تو اس امت کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی کتاب قرآن حکم و رحمت للمحسنین ملی تو اس امت کو, اور خاتم النبیین ملا تو اس امت کو, امام الانبیاء والمرسلین ملا تو اس امت کو, اور اول جنت میں داخل ہونے کی خوشی اور سعادت ملی تو اس امت کو. یہ کتنا بڑا شرف ہے اس امت کا کہ کسی امت کو نہیں. اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام میں بھی بنا ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قیامت میں میں آپ کو شہید بناؤں گا, آپ تمام انبیاء کو شہادت دیں گے, آپ تمام انبیاء کی نبوت و رسالت اور ان کی تبلیغ کی گواہی دیں گے, اسی طرح آپ کی امت کو بھی شہادت الناس کا مرتبہ دوں گا, یہ بھی سب پر گواہی اور شہادت دیں گے. اللہ نے بتایا کہ شہید ہوں کل امت شہید ہوں شہیدا, جب سب نبیوں کو بلائیں گے وہ اپنی امتوں کو شہادت دیں گے گواہی دیں گے تو ان سب کے گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور حضور کی امت کو بھی وہی مرتبہ اللہ نے دیا تکونوا شہداء علی الناس, تاکہ قیامت والے دن تم بھی لوگوں پر گواہی دو گے. حدیث میں آتا ہے جب لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمیں نبی نے دین اپنے پیغمبر نے دین نہیں پہنچایا, اللہ حکم دیں گے کہ گواہ لاؤ تو وہ گواہ کس کو لائیں گے؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے گواہی دیں گے, کہیں گے یا اللہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, تیرے نبی سچے ہیں, تیرے پیغمبر سچے ہیں, انہوں نے دعوت پہنچائی, تیرا دین پہنچایا, تیری توحید پہنچائی, لیکن انہوں نے نہیں مانا. وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ امت کے پاس میں پیدا ہوئی, ہمارے زمانے میں موجود بھی نہیں تھی, کیسے گواہی دیتی ہے؟ تو امت محمد وہ سبا جواب دے دی کہ یا اللہ ہمیں خبر دی ہے آپ نہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ نے, اور ہمارا ایمان ہے کہ صادق الحدیث اللہ کے نبی سچے بھی ہیں, امانت والے بھی ہیں, دیانت والے بھی ہیں, ان کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی. جب ہمارے پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہے تو ان کی خبر پر, ان کی تبلیغ پر, ان کے فرمان پر ہم آگے شہادت پیش کر رہے ہیں. لیکن شرف بھی ملے گا تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اسی لیے حدیث پاک میں آیا, حضور نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا, فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو بھی مسجد بنا دیا, میرے اللہ نے میری امت کے لیے پوری دنیا کی زمین کو پاک کر دیا کہ جو آ کرے ہو کے نماز پڑھے کی عبادت کرے میں قبول کر لوں گا. یہ شرط بھی ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور فرمایا احلت لی الغنائم, میری امتوں کے مال غنیمت حلال نہیں تھا, اللہ نے میری امت سے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں جو تھی وہ صدقہ خیرات قربان پہاڑوں میں رکھتے تھے, آگ اتر کے کھا لیتی تھی, یہ علامت تھی کہ ان کی خیرات منظور ہو گئی. لیکن اللہ نے میری امت سے پردہ ڈال دیا کہ خیرات کر دو, قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے پاس ہے, تاکہ حضور کی امت رسوا نہ ہو جائے, ذلیل نہ ہو جائے, شرمندہ نہ ہو جائے کہ اس کی خیرات اللہ نے قبول نہیں کی ہے. تو یہ پردہ جو ملا ہے وہ بھی ہمیں صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور یہ امت کو شرف ملا کہ اللہ نے ہمیں ایک لیلۃ القدر کی ایسی رات عطا فرما دی کہ اگر ہم ایک رات عبادت کریں تو ہزار مہینے کے برابر لکھی جائے. یہ شرف بھی ملا تو صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور یہ شرف بھی صرف اس امت کو ملا ہے کہ مسجد الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں ایک نماز پڑھیں تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے, ایک عبادت کریں تو ایک لاکھ عبادت کا ثواب ملے, ایک نیکی کریں تو ایک لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے. یہ شرف بھی ملا ہے تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو یہ سارا شرف جو ملا ہے تو امت محمد رسول اللہ کو ملا. اب قرآن شنا آیات سے غور کریں, فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس, سب سے بہتر امت جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی, لوگوں کی طرف نکالی گئی, جس کو عدم سے ہم وجود میں لے آئے, جس کو ہم نے بھیجا ہے, سب سے بہتر امت تم ہو, سب سے بہتر امت خطاب جس کو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تسلیماً کثیراً کثیراً. ایمان سے کہیں یہ خطاب میرے مدنی کی ساری امت کو ہے, تو خیر امت کون بنے گی؟ امت لیکن جو سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ جب قرآن اترا تو سب سے پہلے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ. تو سب سے پہلے پھر کون بنے گے؟ بات تو سمجھ ہے تو ہم تو ان کے صدقے میں بن رہے ہیں, ہم تو ہزاروں سال بعد میں آنے والے ہیں. تو جو قرآن جس پر اتر رہا ہے, جو قرآن کے تو یہ تو اللہ خود کہہ رہے کون سے مخاطب ہو صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو علیحدہ بات ہے, ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں صحابہ کا بھوک کرے, آج ہمارے دلوں میں عداوت صحابہ ہے, آج ہمارے دلوں میں صحابہ کے ایمان کے پیسے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ معاف کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بغض رکھتے تھے, بڑا شدید. اور اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں کہ میں اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ, حضرت عثمان تو یہودی ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. یاد رکھو, اب بھی جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے, یہ ظاہر داری میں آپ سے چاہے کتنی باتیں کر لیں گے, نہیں 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 ہم صحابہ کو مانتے ہیں, مانتے ہیں. ان کی کتابیں کھول کے پڑھو تو ان کے عقیدے بھی یہی ہیں. باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں طاغوت کا ذکر آیا ہے, طاغوت سے مراد ہوتا ہے شیطان, طاغوت کہتے ہیں شیطان کو. انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں پورے قرآن میں طاغوت کا ذکر ہے اس سے مراد حضور کے صحابہ. اس سے بڑی گالی ہے دنیا میں کوئی جی جا سکتی. ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں, جیسے قادیانی کہتے ہم تو حضور کو خاتم النبیین, حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, حج پڑھتے ہیں, زکاتیں دیتے ہیں, قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, زیبے کر کے ہم کھاتے ہیں. یہ باتیں کہ مولوی والے پیچھے پڑ گئے. لیکن جب خریدو گے, پوچھو گے کہ مرزا کا کیا نام, بارے میں تمہارا کیا گیتا ہے, اگر مرزا بھی نبی ہے تو حضور خاتم النبیین بھی کیسے ہوئے؟ اسی طرح یہ بھی کہیں گے آپ کو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں, لیکن کون صحابہ؟ وہ ان کے دماغ میں جو ہے حضرت بلال, حضرت مقداد, حضرت ابی ذر, حضرت سلمان, یہ چار صحابہ. بس صحابہ کو مان لیے, وہ چار جن میں ان کی مراد نہ ہوتی ہے باقی صحابہ نا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اس کو لوگوں نے بڑا سمجھایا, بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ خدا کے بندے عقل کرو, حضرت عثمان کے بارے میں ایسا لفظ نہ کہو. اور حضرت عثمان سنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا ہے کہ حضور کی جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی, حضور نے فرمایا اللہ جانتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا, ایسی ایسا کامات مجھے نہیں. اتنے شان والا عثمان کامات کو حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جس سے اللہ کے ملائے کا بھی حیا کرتے ہوں, اس کو نعوذ باللہ ایسا لفظ کہنا. بہرحال بات چلتے چلتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. یہ بھی بھلا آدمی یہ کہتا ہے. ہم شاید ایک دن کچھ عرصہ وقت گزارنے کے بعد ایک رات اس کے گھر گئے. ویسے تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں. امام صاحب اس کے گھر میں گئے, اس کو بلایا, وہ آیا اور عزت سے تکریم سے بٹھایا. پوچھا کہ امام صاحب آپ میرے گھر میں کیسے آئے؟ بولنا مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری لڑکی جوان ہے. ایک لڑکے نے رشتے کے لیے اپنا وکیل بنایا ہے, میں اس کے لیے خطبہ کرنے آیا ہوں, تمہاری لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. اور لڑکا بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا خوبصورت ہے, بہت بہت صاحب جیداد ہے, بہت بڑا باحیا ہے, با ادب ہے, ایسا خوبصورت نوجوان میں نے نہیں دیکھا. اور میں نے سنا ہے کہ تمہاری بچی بھی ماشاء اللہ جوان ہے, تو تم اس کے لیے رشتہ قبول کر لو. انہوں نے کہا امام صاحب تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب آپ تشریف لے آئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا اچھا ہے, بات ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو شریعت میں ایک بات ہے کہ جب رشتہ کرنا ہو تو ہر بات کھول کے کرو, کوئی بات چھپا ہوگی. لڑکا تو بہت اچھا ہے لیکن افسوس یہ ایک اس میں کمزوری ہے, بعد میں نہ کہنا کہ امام صاحب نے مجھے نہیں بتایا, ہے یہودی ہو مسلمان نہیں. وہ کھڑا ہو گیا, حضرت عجیب امام ہو تم, میں تو تمہارا احترام کرتا تھا کہ امام کو حنیفہ اتنا بڑا فقہ کا امام ہے اور اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا اللہ نے اسے مرتبہ, اب یہودی کا رشتہ مانگنے میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ اعلی کتاب ہے, چلو کچھ صحیح میرا ہمسایہ ہے اس نے مجھے کہا. کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہودی سے میری لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے, میں مسلمان ہوں. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تیری لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا, محمد بدری کی لڑکی کا نکاح یہودی سے ہو سکتا ہے. نے کہا حضرت مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا, مجھے پیدا کرا دینا, بہت بڑی ہے میں بھی روک کرا. ہم نے کہا ورنہ تم سوچو کہ میں یہودی کے لیے رشتہ مانگنے آتا, میں تو تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنی لڑکی کے لیے یہودی لڑکا قبول نہیں کرتے ہو, تو ہم نے وہ سفا نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توبہ نصیب کر دی. اس لیے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت سے اگر 1400 سال کے بعد ہم اتنا رہے ہیں کہ سب سے بہتر امت کون ہے, امت محمد مصطفیٰ, تو اس قرآن کے سب سے پہلے سننے والے کون ہے, صحابہ ہے محمد مصطفیٰ. کنتم خیر امتی, اللہ نے جن کو مخاطب کیا اور بولنا کہ تم یعنی صحابہ خیر امتی اخرجت للناس, اور جن کو اللہ خیر کہتا ہو ان کے بارے میں کوئی شر کا عقیدہ رکھے تو مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بدلی کے صحابہ خیر ہیں, اور میرا بدلی فرماتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حضور نے فرمایا سب سے خیر جو ہے وہ میرا دور میرا زمانہ ہے, یعنی حضور کا زمانہ. فرمایا اس کے بعد اگر خیر کا کوئی زمانہ ہے تو میرے صحابہ کا زمانہ ہے. اب اللہ کا نبی فرمائے کہ صحابہ خیر, اور اللہ خود فرمائے کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تو جو ان کو خیر نہ سمجھے, جو ان کو غیر سمجھے یا ان میں شر کا عقیدہ رکھے تو سمجھو وہ خود اسلام سے خیر ہے. اب سمجھے کہ شرم کیوں ملا, فرمایا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کہ تم بھلائی کے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب مطلب سمجھے, علماء نے لکھ رہی ہے تو ہر امت کرتی تھی, ہر شریف آدمی کرتا, اور بھی امتیں جتنی گزری ہیں وہ بھی تو یہی کرتی تھی کہ اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے. آج بھی کوئی شریف ہوئے آج سے 2000 سال بعد بھی کوئی اچھا آدمی پیدا ہو, یہی بات ہے, وہ یہی کہے گا کہ اچھی بات کرو اور بری بات نہ کرو. لیکن اس امت کے لیے یہ صفت بطور امتیاز جو اللہ نے بیان کی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, علماء نے فرمایا کہ یہ صفت صحابہ ہے, امت محمد مصطفیٰ ہے. ایک عقل سے اچھے کام کا حکم دینا اور برے بات سے روکنا ہے, اور ایک اللہ کے احکام کے مطابق روکنا ہے کہ اللہ جس کو خیر کہہ دے بہتر کہہ دے امر کرو, اللہ جس سے برائی کہہ دے کہ یہ حرام ہے اس سے رک جاؤ. یہ صفت ملی ہے تو صرف امت محمد مصطفیٰ کو ملی. اور دوسری بات یاد رکھیں, پہلی امتیں بھی تبلیغ کرتی تھی, امر بالمعروف بھی کرتی تھی, نہی عن المنکر بھی کرتی تھی, لیکن ان کو جہاد کا حکم نہیں تھا. ان کے زمانے میں جہاد نہیں تھا, یہ امت محمد مصطفیٰ کو ملا کہ میرے نبی تیری امت کو حکم ہے اگر علی کو مٹا دے. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. یہ امر جو ہے کہ جہاد کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, قوت کے ذریعے برائی کو مٹانا, یہ شرف اگر گرا ہے تو صرف امت محمد کو, باقی زبانی کلامی تو ساری امتیں کہتی ہے. اور یہ شرف الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر, یہ عمل جو ہے اتحاد کے ذریعے, طاقت کے ذریعے, قوت کے ذریعے برائی کو مٹانا, یہ شرف اگر ملا ہے تو صرف امت محمد کو, باقی زبانی کلامی تو ساری امتیں کہتی ہے. اب یہ شرف بھی امت محمد و صفا کو ملا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مدارج ہیں. جیسے حضور نے فرمایا پہلا درجہ ہے طاقت سے مٹا ڈالو, دوسرا درجہ ہے زبان سے مٹا ڈالو, تیسرا درجہ ہے کہ دل میں برائی کو برائی سمجھو اور کسی طور پہ اس سے نفرت کرو. یہ شرف امت محمد رسول اللہ کو بھی آئے جو حق کہنے کے بارے میں پھر انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. آپ دیکھ لیں کہ جب ابئی نے, جب رئیس المنافقین نے, قرآن موجود ہے, رئیس المنافقین نے جب یہ کلمے کہے لیخرجن الاعز منها الازل, عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے ایک مقام پہ کہا جو کہنے کا کیا کہہ رہے ہو تم نے صحابہ کو سر پہ چلا دیا, تم صحابہ کی مدد نہ کرو, ان کی کوئی عادت نہ کرو, یہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور کہنے لگا کہ لیخرجن الاعز منها الازل, عزت والا جو ہے کلبے والا قوت والا دلیل کمزور کو نکال دے گا. اب دیکھیں گے کلمہ کہنے کے بعد جب واپس آیا مدینہ منورہ میں, اپنے گھر کی گلی کے دروازے پہ پہنچا تو اپنا بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہے, بیٹا ہے تلوار لے کر. مجھے کیا کہ خبردار, مجھے تم میرے بیٹے ہو, میرا بیٹے ہونا رہنا بات ہے, تم نے میرے نبی کے صحابہ کو ذلیل کہا ہے اور اپنے آپ کو تم نے عزیز کہا, اقرار کرو کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والے. جب تک یہ نہیں کہو کہ گھر میں نہیں جا سکتے ہو, نہ میری تلوار ہوگی اور میری گرد. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, عبداللہ کو جگل کرو تمہارا باپ باپ ہے, انہیں کا باپ کا کیا مانا. جب یہ میرے مدنی محمد وہ سبا کا دشمن ہے, صحابہ کا دشمن ہے, میرے باپ کیا بدلو. آخر اس کو زبان سے کہنا پڑا. یہ مقام جو ہے یہ صرف ملا تو صحابہ کو ملا, کہ اگر باپ بھی سامنے آ گیا ہے تو پھر پرواہ نہیں. اسی طریقے سے ایسے واقعات آئے, ایسے ایسے مقام آئے کہ حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام لے آئے, آپ کو بیوی واپس ڈھونڈ کے لے آئی, بڑا طویل واقعہ ہے. میاں بیوی تھے, خطب کے بعد ملے تھے, راستے میں جب خامد نے قریب ہونے کی کوشش کی لگا خبردار آپ مجھے ہاتھ نہ لگانا. کیوں؟ نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئی, تو کافر ہے, کافر مسلمان کا کیا رشتہ ہے. پہلے چلیں گے اللہ کے نبی کے پاس, پوچھیں گے بچے حکم دیں گے, اس سے پہلے ہاتھ لگانے کا تمہیں حق نہیں. یہ مقام جو تھا کہ پھر کسی امت کو نہیں ملا کہ برائی کو روکا جائے. خامد ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, بھائی ہے, کچھ آ گیا ہے, حق بات کہنے سے باز نہیں آئے. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ جہاد کرو تو پھر جہاد کیا, اللہ نے حکم دیا کہ میرے دشمنوں سے لڑو تو پھر لائی تو تیار ہو گئے, اللہ نے حکم دیا کہ میرے رستے میں جان مال خرچ کرو تو خرچ کر ڈالا. اس لیے خطاب ملا تم تم خیر امت اخرجت, اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. علماء نے لکھا کہ اللہ پر ایمان تو ساری امتوں کا تھا, اگر اس امت کا شرف کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے بطور خاص ذکر کیا تؤمنون باللہ. علماء نے فرمایا ایمان سب کا تھا, لیکن ایمان کا جو درجہ کامل ملا وہ میرے مدنی کے صحابہ کو ملا. کہ لوگ تو خود کہتے رہے کہ ہم مومن ہیں, صحابہ کا یہ مرتبہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئکہم المؤمنون حقا, میرا محمد مصطفیٰ یہ پکے مومن ہیں تیرے صحابہ. اسی طرح یہ مرتبہ کمال جو ہے ایمان کا یہ صحابہ کو ملا, تابعین کو, مرتبہ تابعین کو, بدل کے بدل کے اللہ کی رحمت سے سونے کے برابر ہمیں بھی نصیب ہوا, دعا کرے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے. اس لیے بنا وہ تؤمنون باللہ, پہلا کام کیا ہے تأمرون بالمعروف, دوسرا کام کیا ہے تنہون عن المنکر, اور تیسری سب سے بڑی خدمت کیا ہے تؤمنون باللہ. آج ہم کیوں ناکام ہیں کہ بعض جماعتیں بھلائی کا حکم تو کرتی ہیں لیکن برائی سے نہیں روکتی, اور بعض جماعتیں جو ہیں وہ برائی سے تو روک رہی ہیں لیکن بھلائی کا حکم نہیں کرتی, اور بعض جماعتیں دونوں کام کر رہی ہیں لیکن ایمان کے درجۂ کمال کو نہیں پہنچی جو صحابہ کو ملا تھا. اس لیے اب ہر جگہ ہمارا کام ہے. ورنہ یاد رکھے علماء نے اسی لیے کوئی شاخیں بنا دی تھی کہ کسی کے ذمے تبلیغ ہے, کسی کے ذمے تدریس ہے, کسی کے ذمے پڑھانا ہے, کسی کے ذمے قرآن کا سبق دینا ہے, کسی کے ذمے حدیث پڑھانی ہے, کسی کے ذمے مسجد میں اذان نماز ہے. یہ سارے دین کے کام تھے جو تقسیم ہو گئے. ہر مہرا اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے. جیسے گاڑی کا ایک پرزا نکال لو تو گاڑی کھڑی ہو جائے گی, اسی طرح جہاں ایک کام میں ذرا کمی آئے گی تو باقی سارے کام بھی رکنے شروع ہو جائیں گے. اصول یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا ہر پرزا گاڑی کام کر رہا, ایک ہوا نکل جائے گاڑی کھڑی, پنکھے ہو جائے گاڑی کھڑی, اگر سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے سٹیئرنگ میں فرق آ جائے گاڑی کھڑی ہے, کلچ لوز ہو گیا گاڑی کھڑی ہے, کوئی بولٹ ڈھیلا ہو گیا گاڑی کھڑی ہے, کوئی سر کسی طرح. جب تک ہم نے وجہ کیا ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں لیکن لولے لگنے مسلمان ہیں, کوئی نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا, کوئی زکات دیتا ہے حج نہیں کرتا, کوئی حج نہیں کرتا ہے جہاد نہیں کرتا, کوئی آدمی تبلیغ کرتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتا, کوئی آدمی دوسروں کو برائی سے روکتا ہے خود برائیوں سے نہیں روکتا. اس وجہ سے آج 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ہر جگہ ہم غریب اور خوار ہیں. ورنہ آج بھی ہم مومن بن جائیں اللہ کی نصرت اترنے کے لیے تیار ہے, اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار. فرمایا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم. اب اللہ کی رحمت دیکھیں کہ پہلے ساری اہل کتاب کے مقابلے اور ان کے جواب تھے, اب اللہ کی رحمت پھر جوش میں آ گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ شرف جو ہے حضور کی امت کو ہے اور کسی کو نہیں مل سکتا. اللہ نے فرمایا نانا یہودی بھی اگر آ جائے, نصرانی بھی آ جائے, امت محمد میں مل جائے تو وہ بھی خیر الامت میں شامل ہو سکتے ہیں, بلکہ ان کو تو میں دوہرا اجر دوں گا, اولئک یؤتون اجرہم مرتین, اولئک یؤتون اجرہم مرتین. اللہ نے فرمایا اگر اہل کتاب مسلمان ہو جائے اس کو دو اجر ملیں گے, ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا, ایک میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کا. اللہ نے فرمایا پابندی نہیں, راستہ کھلا ہوا ہے, میری رحمت بھی وسیع, میرے مدنی کی نبوت کا دروازہ بھی کھلا ہے, رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے, آ جاؤ مل جاؤ شامل ہو جاؤ. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم, اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا, بڑی اچھی بات تھی. لیکن منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون, اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان میں سے بعض تو ایمان لائے گے لیکن اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی بلکہ پاس سے نکلنے والے ہوں گے. بہت تھوڑے لوگ سے آدھے کتاب سے جو ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب جب امت بہتر ہے, جب شرف ملا ہے تو تکلیفیں بھی تو آ سکتی ہے نا, کیونکہ یہ تو کہتا ہے پھول بغیر کانٹے کے تو کبھی نہیں ملتا. اگر آدمی نے پھول لینے ہوں تو ساتھ کانٹے بھی لگیں, آدمی نے باغ میں جا کر اگر پھول توڑنا ہے تو پھر ہاتھ بھی تو زخمی ہوتے. یہ تو کہتا ہے اگر آپ اچھے بنیں گے تو پھر گھر بیٹھے تو اچھے نہیں بن جائیں گے, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے تو تکلیفیں کرنی پڑیں گی, اس کے لیے تو گھر بار چھوڑنے پڑیں گے, اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا. اس لیے آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آدھے کتاب کے ایمان لاتے ہیں کے لیے بھی لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يبلوكم الأكبار ثم لا ينصرون. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا دیں کہ اگر تم ایمان پر رہو گے, تم میری شریعت میں رہو گے, بھلائی کا حکم کرو گے, برائی سے روکو گے, تو لازمن یہ یہودی یہ اہل کتاب جو بنے ہوئے ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, یہ تمہاری مخالفت کریں گے, لیکن کوئی غم نہ کرو, لیتروکم الا اذی, یہ ہرگز تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے, مگر زبانی کلامی ہی گالی دیں گے, تمہاری حیبت کریں گے, تمہارا قلعہ کریں گے اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اور اگر یہ قاتل اگر یہ اہلِ کتاب تمہارے خلاف جنگ کے لیے بھی تیار ہو جائے تو فکر نہ کرو, یہ پیٹھ دے کر بھاگیں گے, ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے, ان کے مقدر میں شکست ہوگی. اور میرے اللہ نے جیسے فرمایا وہ سچ ہو گیا, سب سے زیادہ دولت والے بھی یہودی تھے, سب سے زیادہ قلعے والے بھی یہودی تھے, سب سے زیادہ مال والے بھی یہودی تھے مدینے منورہ میں, بنو قریظہ بنو نذیر بنی قینقاع, لیکن صحابہ کے مقابلے پر دیکھ لیں کیا نتیجہ نکلا, دل بھی دل خواہی ہی خواہ, کیوں اللہ نے فرمایا یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے, اور اگر تمہارے خلاف جنگ کریں گے تو ان کے مقدر میں شکست ہوگی, وجہ کیا ہے, علیہ مسلمتو, اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے مقدر میں ذلت لکھ دی ہے. اور یاد رکھے کہ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑی سرکاری کا امتناز تھا, لیکن اللہ نے صحابہ سے ایسا غلبہ دیا کہ یہ کتنا عرصہ رہے, پہلے تو معاہدہ کر کے رہے, پھر یہ باقاعدہ جزیہ دے رہے مسلمانوں کو, اس کے بعد ان کو چلا وطن کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, مدینے سے نکالا گیا, قریب ہو کے نکل گئے, اور پوری یہودیت کی تاریخ دیکھ لو, 4000 سال گزر چکے ہیں تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام, 4000 سال میں انہیں 150 سال سے زیادہ آرام بھی نہیں ملا, 4000 سال کی تاریخ ان کی دیکھ لیں, جب حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے وہیں سے بنو اسرائیل شروع ہوئے ہیں, اس کو لے کر آج تک تقریباً 4000 سال گزر گئے, 4000 سال میں یہودیوں کو صرف 150 سال جو ہے وہ اطمینان ملا ہے, اور وہ بھی اپنا نہیں بلکہ لوگوں کے سہارے سے ملا, کیوں وجہ کیا تھی کہ اللہ کے فیصلے, اور میں سبھی بات علیہم الشدت اینما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس, اللہ نے فرمایا ہم نے یہودیت کو ذلت کو قتل کر دی ہے, جہاں ان کا کروڑوں پتی آدمی کھڑا ہو چہرے پہ دیکھو ایسے کر رہا ہوگا کہ موت اس کو کھا, اور اس کے بعد إلا بحبل من الله وحبل من الناس, ہاں اللہ کی طرف سے کچھ اجازت جو ملے یا بندوں کے سہارے سے کچھ دل جیلے, اللہ کی طرف سے کیا مانا, مثلا اسلام نے حکم دیا کہ اگر کوئی یہودی راہب اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف رہے تو اس کو جہاد میں قتل نہ کیا جائے, اسلام نے حکم دیا کہ ان کی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے, اسلام نے حکم دیا کہ کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے, اسلام نے حکم دیا کہ اگر ان کے پاسی بند رہے, ہاں جب تک وہ تمہارے لیے لڑنے نہ آئے, اگر لڑنے آئے پھر قتل کیے جائے, تو اب اللہ کے حکم سے کچھ میں تو یوں بنا مل گئی, وحبل من الناس, اور کچھ کو لوگوں کی وجہ سے بنا مل گئی کہ مسلمانوں سے معاہدے کر لیے, مسلمانوں سے صلح کر لی, مسلمانوں کے ذمہ بن گئے, یا کسی اور کافروں سے معاہدے کر کے ان کافروں کے زیر سایہ آ گئے, اگر یہ سچ دینا ہو تو پھر ذلت ان کا ہمیشہ کے لیے مقدر ہے, وصوربت علیہم المسکنہ, اور پستی اور خواری ان پر لکھ دی گئی ہے, آخر میں انہوں نے ذلیل ہی ہونا ہے, سارے ادوار اٹھا کے دیکھ لیں, مختلف نسل کے زمانے کو دیکھ لیں, ہٹلر کے زمانے کو دیکھ لیں, اس سے پہلے سیدنا عمر کے زمانے کو دیکھ لیں, حضور پاک کے زمانے کو دیکھ لیں, آج بھی یہ لوگوں کے سہارے پہ زندہ ہے, لوگوں کے سہارے پہ ایک کمپنی ہے, اگر وہ لوگ اور کافر قوتیں سے علیحدہ ہو جائیں تو یہ ایک دن بھی دن کا رہنے کی قابل نہیں رہی یہ قوم. نے فرمایا سورۃ علیہم المسکنا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ويقتلون الانبیاء بغیر حق. اللہ نے فرمایا یہ سزا ان کو کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا. اللہ کی توراۃ میں جو میرے بدری پاک کی حکمتیں لکھی تھی ان کو یہ ہضم کر گئے. حالانکہ توراۃ میں لکھا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, احمد مصطفیٰ ہوگا, جن کا مولد مکہ ہوگا, جن کی ہجرت کا مقام مدینہ ہوگا, اور جن کا امت کا لقب عمادون ہوگا, اور جو قیامت میں دیوا الحمد کا مالک ہوگا, اور جس کی امت جو ہے پنڈلیوں تک چادریں باندھنے والی ہوگی, اور جس کی امت جو ہے نمازوں کے اوقات کی بڑا خیال کرنے والی ہوگی, اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ ہوگا, اور حضور کے پشت مبارک اور دو کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت کی علامت ہوگی, اور حضور حدیہ قبول فرمائیں گے, صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. یہ ساری نشانیاں لکھی تھی نہ کہ یہ منہ کر گئے, انکار کر گئے. یکفرون بآیات اللہ, اور یہ آج نہیں ان کے آبا اجداد کے بھی یہی عالم تھا. یقتلون الانبیاء بغیر حق, اور ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا, اللہ کے نبیوں کو قتل کیا. ایسی ذلیل رذیل قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی جس نے کبھی نبی کو قتل کیا. دیکھو اور امتوں سے بھی بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں, لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا ہے, صالحین کو قتل کیا, نیک لوگوں کو قتل کیا, صحابہ قتل ہوئے, تابعین ہوئے, کہ نبی کو قتل کرنے والی سے یہی بدبخت قوم. یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اور یہ قوم ہمیشہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والی, اللہ کے احکام سے تجاوز کرنے والی, اللہ کے احکام کو توڑنے والی. تو یہ ساری ان کے لیے اللہ نے اپنے نقشے کھینچے. ایک نقشہ خیر امت, سب سے بہترین امت, اور ایک نقشہ سب سے ذلیل. لیکن یاد رکھو وہ یہ خیر کیوں ہے کہ یہ صفتیں موجود ہوں, اور وہ ذلیل کیوں ہے کہ ان کے اندر وہ صفتیں موجود ہوں. لیکن اگر ہم میں وہ صفتیں نہ رہیں اور ذلیل والی آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک کسی قوم کو اعزاز کیوں دیتے ہیں؟ تم آج کیوں بنتے ہو؟ احرام باندھا, مکے پہنچے, طواف کیا, منا گئے, مصطفیٰ گئے, عرفات گئے, واپس آئے, سارے کام پورے کیے تو اللہ نے حاجی بنا دیا. اگر نہ کرو تو حاجی بنو. تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کی توحید پر عقیدہ ہے, حضور کی نبوت و رسالت پہ عقیدہ ہے, قیامت پہ عقیدہ, نہ مانو تو اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, جب یہ صفت ہم سے ختم ہو جائے گی تو پھر ہم بھی ذلیل ہو جائیں گے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا یہ وقت آئے گا اگر میری امت بھلائی کا کام عمل کرنا چھوڑ دے اور برائی سے روکنا چھوڑ دے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ان کو عذاب عامہ میں پکڑ لے. میرا آج وہی عالم ہے کہ ہر آدمی برائی میں مبتلا ہے, بلکہ شریف اس کو کہتے ہیں جو یہ کہ بابا چھوڑو ان کو, ہم کیوں روکیں؟ ان کا اپنا گھر ہے, اپنا فلائٹ ہے, اپنا کام ہے, چھوڑو بھی ہمیں کیا پڑی ہے. یعنی آج شریف آدمی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کو کچھ نہ کہ. یہ شرافت نہیں, یہ رسالت کی انتہا ہے, یہ فطرت کی انتہا ہے. انہوں نے نبیوں کو قتل کیا لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئے گے, اللہ تیرے علماء کو وہ مرتبہ دے گے جو بنو اسرائیل کے نبیوں کو دیا تھا. اس امت نے اللہ کے علماء کو قتل کیا. حضور نے فرمایا کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے, قدم کبھی ان سنن من کان قبلکم. حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت گزری ہے تم ان کے نقشے پہ چلو گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہودی اور نصرانی, فرمایا اور کون؟ حضور نے فرمایا اگر ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ زنہ کیا تھا تو میری امت نہیں کرے گی. آج دیکھ لو یہ ہو رہا, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, روٹی ماؤں کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے. تو جب تک ان صفتوں کو ہم پیدا نہیں کریں گے ایسے میں خوش ہو جائیں گے بس ہم خیر امت ہیں. خیر امت بنیں گے جب جب ہمارے اندر وہ صفتیں ہوں گی. اگر وہ صفتیں نہیں ہوں گی ہم خیر امت نہیں رکھیں گے. یہودی کیوں ذلیل ہیں؟ ان کے اندر وہ صفتیں ہیں شر کی. اگر وہ صفتیں شر کی ہٹا دیں گے وہ بھی ذلت سے نکل آئیں گے. جیسے تم خیر اور بھلائی کی صفتیں ہٹا دو گے تو تم بھی اچھائی سے نکل کے برائی میں چلے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرو. میں فطر کی تین رکعتوں میں ایک تو شاہ کے ساتھ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, آداب اسی طرح پڑھتے ہیں اور اسی طرح بھی حدیثوں میں موجود ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ جیسے مغرب کی نماز صورت حج کے دو سجدے ہیں. ایک سجدے پر امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قائل نہیں ہے. ویسے کوئی کم لے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ اہل استحباب کے مسئلے ہیں, جھگڑے والے کوئی مسئلے نہیں. حیض ختم ہو جانے کے بعد عورت جو ہے باقاعدہ بدن صاف کرے گی, وضو کرے, غسل کرے. صرف وضو کافی نہیں ہوگا, یعنی باقاعدہ غسل کرے. عورت نماز میں دوپٹہ پہنے یا بڑی چادر کوئی ایسا کپڑا پہنے کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا کوئی بدن کا حصہ ظاہر نہ ہو, بال ظاہر نہ ہو. اگر ہاتھ اور پاؤں کی اوپر والی ہڈی کھلی رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, چہرہ کھلا رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہی ہے عورت اپنے آپ کو جتنا چھپا سکتی ہے اتنا چھپائے. اسی لیے حکم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے افضل. میں نے کوئی کوپن خریدے ہیں سوال جواب کے اور اس پر انعام ملتا ہے. بھائی اگر صرف انعام ہے وہ تو ٹھیک ہے, صرف اگر انعام. ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اموام میں حل ہوتے ہیں, پہلے 2 روپے فیس بھیجو یا 5 روپے فیس بھیجو اور پھر نمبر نکلے گا جس کا, وہ حرام ہے. اس لیے کہ وہ 1 لاکھ آدمی سے 5 لاکھ روپے دے دیتی ہے اور ایک کا نمبر نکال کے 50,000 دے دیتی ہے تو لوٹ لیا. کسی کا نام تو جوا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. ایک ہے کہ نہیں, آپ کو انعامی طور پہ سوال دے دیے گئے, ابھی ان سوالوں کو حل کرو, جو حل کرے گا ابھی انعام دیں گے. یہ ٹھیک ہے, یہ کوئی بات نہیں. چھوٹے بچے اگر پیشاب کریں کپڑا دھونا چاہیے. ہمارے ملک میں جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں میٹر آگے پیچھے کر دیتے ہیں, بالکل چوری ہے, ظلم ہے, حرام ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. کپڑا جب تک آپ کے ملک میں اسلامی قانون نہ بھی ہو تب بھی آپ کو اطاعت کرنی چاہیے. اس لیے کہ اطاعت نہیں کریں گے تو اور بغاوت ہوگی اور فتنے بڑھیں گے. لازم ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اطاعت کرے, اچھا بھی ہو چاہے برا بھی ہو. ہاں اگر وہ حکم دے تمہیں کہ کفر کرو تو پھر تم نہیں کرو. مرنا علیہ کو سناوتا ضروری. تو بیوی جو ہے وہ مہر مجل معاف کرنا چاہے اس کو حق ہے معاف کر دے, اور وہ جمع بنائے یا سامنے تو سب کرنا چاہیے. کوئی تم کوئی پکا کام کرا رہے ہو معلوم ہوتا ہے, کچھ بدوستی کا مسئلہ ہے کہ کاؤنسلر تصدیق کرے اور دو گواہ آئے اور کوئی بہت لگے اور سرکاری کاغذ ہو یا پکا کاغذ ہو یا کچا کاغذ ہو. 2,000 تو انہیں دے دیا, 50,000 والی معافی جو لے رہے ہیں اسی میں کوئی گڑبڑ لگتی ہے. بہرحال یہ معاملہ تمہاری نیت پر ہے. اگر صحیح معنی میں بیوی دل سے معاف کر رہی ہے تو اس کو حق ہے, لیکن اگر وہ بیچاری مجبور ہے کہ معاف نہ کرے تم اسے طلاق دے دو گے یا معاف نہ کرے تم زمین کرو گے, تو یہ معاف کرنا اللہ سے جانتا ہے. ایسے معاف کرانے کا کوئی اعتبار نہیں. اگر آدمی علم حاصل کرنے کے لیے جائے گھر والوں کی اجازت نہ ضروری, ہاں مال دین دینا ہے اجازت سے. اگر ہم نے بال کٹوانے ہیں تو سب سے پہلے افضل یہ ہے عمرے کے بعد کہ اس طرح پھروائیں. اگر اس طرح نہ پھروائیں تو جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کام جائے, یعنی کہ 2-3 بال کٹوا لی عورتوں کی طرح یہ کم پڑ جاتی ہے, بکری دینی پڑتی ہے. اور بکری بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب تک اچھی طرح بال نہ کرے آدمی آرام سے نہیں نکلتا. یعنی اس کے بعد جو کچھ وہ کر رہا ہے چاہے کپڑے پہن لے لیکن آرام میں آرام سے نکلے گا تب جب اچھی طرح بال کریں گے. انہوں نے کیوں کر دیا ہو کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ ایک پاؤ کل کا زبان اور ایک اندر گمراہ. اگر کرنا ہے تو پھر شریعت کے مطابق پورا کرو, اگر نہیں کرنا ہے تو کوئی اللہ میاں نے زبردستی تو کی نہیں, نفلی عبادت ہے. حضور پاک کے بالوں سے بھی دنیا میں کیا خیال ہے کہ ساری کائنات کے بال اگر گندے کر دیں تو حضور کے ایک بال کے برابر ہے؟ تو حضور تو اس طرح پھروائیں اور ہم تھوڑے پوچھتے پھریں کہ حسن میں فرق آ جائے گا. اللہ گنجا کر دے پھر کیا کرو گے؟ یا اللہ میاں ویسے تمہیں گنجا کر دے کیا کر لو گے؟ تو کیا لگاؤ گے؟ پتا نہیں وہ بھی سور کی بال کی ہوں گی یا حلال کے بال کی ہوں گی. ہاں انگریز جو بھی بتا کے ہمیں بیچتے ہیں حلال بالوں گی نوکر ہے تمہارے. کوئی شیوی تو بھیجتی ہے کہ نماز بھی پڑھتا رہے اور ہندی بھی کر دے. بہرحال یہ ہے کہ یا عمرہ ہی نہ کرو, کرو تو شریعت کے مطابق, ورنہ کوئی ضروری نہیں. نفلی عبادت ہے, اگر تمہیں بال اتنے پیارے ہیں ضروری نہیں ہے کہ عمرے کرو. نہ کرو بال بچاؤ, خام کا بیوی ناراض ہو جائے. حدیث ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہوں گی نہیں ہوں, صحیح کہتے. بابا ان جگہوں میں نہ پڑھو, یہ مسائل 1400 سال سے مختلف تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرماتے ہیں. یہ افضل غیر افضل, اولا غیر اولا کے مسئلے ہیں. یہ ایسے مسئلے نہیں ہے کہ امت میں کبھی کسی نے کسی دوسرے کا کافر کہا ہو, کبھی کسی دوسرے سے لڑائی لڑی ہو. یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ 1400 سال گزر گئے اور ہمیں مٹا رہا ہے اور ہم مولوی ابھی کسی میں چل رہے ہیں کہ ہم ٹانگے کتنی کھولے یا کتنی نہ کھولے. اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہوگی؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو اتفاق نصیب کرے, اللہ اتحاد نصیب کرے, اللہ کتاب و سنت سے چلنے کی توفیق عطا کرے. یہ تو مسئلہ صحابہ میں بھی اختلاف, عورت کہا آدمی نے, مرد کہا آدمی نے. نبی کا جنازہ کس طرح ہوا تھا؟ نبی کا جنازہ اس طرح ہوا تھا کہ حجر مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب صحابہ جا کے کھڑے ہوتے تھے, درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے. حضور کو ہماری نہ دعا کی ضرورت تھی نہ ہماری طرف سے بخشوانے کی ضرورت. اور جگہ بھی اتنی تھی کہ حجرے میں 10 آدمی سے زیادہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. امام مالک نے کہیں نہیں کہا کہ جس نے جھگڑالو بننا ہو امام ابو حنیفہ کو پکڑ لے. یہ کسی ایسے جاہل آدمی نے کہا ہوگا. امام ایسی باتیں نہیں کرتے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کسی کی بات میں نہیں ہے. بہرحال ہم تو سب ائمہ کے بھی غلام ہیں, جیسے امام بخاری کے غلام ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ کے غلام ہیں. اللہ سب کی قبروں پہ کرے رحمتیں کرے. ہمیں حکم ہے کہ اگر تمہارا کوئی بزرگ بھی فوت ہو جائے اس کی برائی نہ کرے, یہ جائے کہ ہم ائمہ کی برائی کریں. اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اور جو برائی کرتے ہیں ان کو بھلائی کی توفیق دے. اگر میں بھجن کی دور رات گھر میں پڑھ کے گیا تو دوبارہ سچے میں جا کے پڑھنا, مسجد میں دوبارہ نہیں. دور رات جب بھجن پڑھ لیں اگر میں نے سہر کی پہلی 4 سنتے پڑھا تھا, 3 رکعتیں پڑھ لی اور تصویر ہو گئی, پھر 1 رکعت پوری کر لی. اگر آپ ابتدا میں ہیں اور خطرہ ہے کہ نماز نہیں ملے گی تو دو سے سلام پھیر دیں, وہ نماز میں مل جائیں اور بعد میں اپنی دو پوری کر لیں. اگر حنفی مسلک میں جمعہ سے پہلے 4 سنتیں بالکل موقع ہے, ان کے نزدیک تو زور ہے, وہی زور ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں اور 2 رکعتوں کے قائم مقام جو ہے خطبہ آ گیا. جی ہم کسی کے لڑتے رہیں گے 2 رکعت پڑھے یا 4 پڑھیں. جو کسی نے 2 پڑھی ہے تو 2 لاکھ کا ثواب ملے گا, 4 پڑھے گا تو 4 لاکھ کا ثواب ملے گا. لڑائی کا بدلا ہے کہ تم نے 2 پڑھنی ہے 2 پڑھ, کسی نے 4 پڑھنی ہے 4 پڑھیں, کسی نے 2 رکعت پہلے چاہیے تو مسجد پڑھی پھر 4 سنت پڑھی, سبحان اللہ, اس کو اللہ 6 لاکھ کا ثواب دیں گے. کیا حرج کیا ہے اس کے اندر؟ کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے, یہ مسئلے لڑائی کے ہیں نہیں. دعا کرے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. 3 ہزار میں خریدی بیچ رہا ہے کہتے 6 ہزار میں خریدی ہے, مجھے گواہ بنا کر کہتے کہ اس سے پوچھے, ایک آدمی نے گاڑی خریدی ہے 3 ہزار کی, بیچ رہا ہے 6 ہزار کی, اس کو کہتے ہیں کہ میں نے 6 ہزار میں خریدی اور مجھے کہتا ہے گواہی تو جھوٹی گواہی ہے, لانا تو جھوٹے پر کیوں جھوٹی گواہی دیتی ہے؟ تو وہ 3 میں خریدی ہے, اس کی مرضی ہے 6 میں بیچے تھے, اس کو کہے میں نے جتنے کی خریدی ہے میں 6 میں بیچنا چاہتا ہوں, تو لینا چاہتے ہو لے, نہیں لینا چاہتے ہو لے. کیوں جھوٹ بولتا ہے, کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ اگر خطبہ سن رہے ہیں اور حضور کا نام آ جائے تو دل میں سن لیتا ہوں, خطبے کے وقت چپ رہے ہیں, उसको मैंने पढ़ा दिया बस सुने उमरा शुमरा ना जो है वो बैठ गए। अगर वजू करते भगत किसी के सोते होते नजर पड़ गई तुम्हारा वजू नहीं टूट रहा पक्का है खैर मैं अगर नमाज़े जनाजा शुरू हो गया आदमी देर से पहुंच गया तो क्या करे जब इमाम सलाम देर में इतनी
Why is it? 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 Why is